اتوار 21 فروری، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. شام میں تازہ تشدد میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری کہتے ہیں کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے فائر بندی پر عبوری اتفاق ہو گیا ہے. کیا یہ جنگ بندی پائیدار ہوگی؟ تجزیہ کار نے کہا،
جو بھی جنگ بندی ہوگی وہ عارضی ہوگی اور اس کے بعد پھر سے جنگ شروع ہو جائے گی.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. معصومہ ملک سے خبریں سنیے. شام کے شہر حلب سے اطلاعات ہیں کہ سرکاری فوج کے ساتھ جھڑپ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے کم از کم 50 شدت پسند مارے گئے ہیں. برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ یہاں گزشتہ 24 گھنٹوں سے لڑائی جاری ہے. ادارے نے یہ بھی بتایا ہے کہ مشرقی شہر ہومس میں 2 کار بم دھماکوں میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں. ادھر امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد ہی شام میں جنگ بندی پر اتفاق ہو جائے گا. عمان میں اپنے روسی ہم منصب سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ جنگ بندی کا عبوری معاہدہ طے پا گیا ہے.
مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات چیت کے ذریعے جنگ بندی کی شرائط پر عارضی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس پر آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہو سکتا ہے. یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ صدر اوباما اور صدر پوتین اس کام کو مکمل کرنے کے لیے شاید اگلے کچھ دنوں میں بات چیت کریں.
بھارت میں حکام کا کہنا ہے کہ ریاست ہریانہ میں جاری نسلی فسادات میں کم از کم 10 افراد کی ہلاکت کے بعد قریباً 10,000 فوجی اور نیم فوجی دستوں کو یہاں تعینات کیا گیا ہے، جبکہ ریاست کے 8 شہروں میں کرفیو نافذ ہے. دوسری جانب مظاہرین نے دہلی کو پینے کا پانی سپلائی کرنے والی مونک نامی نہر کو بند کر دیا ہے، جس کے باعث دہلی میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہو گئی ہے. ہریانہ میں یہ نسلی فسادات جاٹ برادری کی ریزرویشن تحریک سے شروع ہوئے تھے. ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے خبر ہے کہ سری نگر میں ایک سرکاری عمارت پر قابض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں 5 فوجی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. عبید ملک.
نامعلوم مسلح افراد گزشتہ روز ایک فوجی قافلے پر حملے کے بعد سری نگر سے قریب 20 کلومیٹر دور واقع ایک سرکاری عمارت میں گھس گئے اور وہاں موجود افراد کو یرغمال بنا لیا. 28 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی عسکریت پسند عمارت میں بدستور مورچہ زن ہیں، جبکہ ریاستی پولیس نے عمارت کو گھیرے میں لے رکھا ہے. عسکریت پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی جاری ہے. کسی بھی عسکری تنظیم نے ابھی اس حملے کا دعویٰ نہیں کیا ہے، تاہم اطلاعات ہیں کہ عسکریت پسندوں کے حق میں لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں.
پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں ایف سی کے مطابق 4 مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرچ آپریشنوں میں مزید 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. ان افراد کا تعلق مختلف کالعدم تنظیموں سے بتایا جا رہا ہے. ایف سی اور پولیس نے مشترکہ سرچ آپریشن کے دوران گزشتہ روز کوئٹہ سے افغان باشندوں سمیت 35 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا. ایف سی کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد سے تفتیش جاری ہے. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے 23 اضلاع میں 356 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں آج ووٹ ڈالے گئے. انتخاب باچا خان یونیورسٹی پر حملے کے بعد ملتوی کر دیے گئے تھے. دیگر صوبوں میں بلدیاتی انتخابات پہلے ہی ہو چکے ہیں. بنگلہ دیش میں ایک مندر کے پجاری کو نامعلوم مسلح افراد نے ہلاک کر دیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ 3 حملہ آوروں نے پہلے مندر پر فائرنگ کی اور پھر چاقو کے وار کر کے پروہت جگیشور رائے کو ہلاک کر دیا، جبکہ انہیں بچانے کی کوشش میں وہاں موجود 2 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ حملہ آوروں کا تعلق کالعدم جماعت المجاہدین سے ہو سکتا ہے. امریکی ریاست مشیگن میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. فائرنگ مشیگن کے قصبے کالا بازو میں کی گئی، جس کے بعد پولیس نے ایک 45 سالہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے. پولیس اہلکار پال متیاس نے بتایا کہ حملہ آور گاڑی میں سوار تھا اور اس نے جگہ جگہ لوگوں کو نشانہ بنایا، مگر کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے پاس کسی عینی شاہد کا کوئی بیان نہیں ہے، کیونکہ تمام عینی شاہد مارے گئے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے بہت فاصلے سے سب ہوتے دیکھا، ان کا بس یہی کہنا ہے کہ وہ گاڑی کی طرف آیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں کہ اس نے کار میں موجود لوگوں کو مار دیا. یہ تھے پولیس اہلکار کے الفاظ. ادھر امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے انتخاب کے تیسرے مرحلے میں جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن جماعت کے ڈونالڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں، جبکہ نویڈا میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن کو اپنے مضبوط حریف برنی سینڈرز پر برتری حاصل ہوئی ہے. فجی میں دو دن پہلے آنے والے طاقتور سمندری طوفان کے باعث سینکڑوں خاندان عارضی خیموں میں قیام پذیر ہیں. ونسٹر نامی اس طوفان میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. فجی جنوبی بحر الکاہل کے کئی جزیروں پر مشتمل ملک ہے جہاں طوفان کے نتیجے میں کئی عمارتوں کی چھتیں اڑ گئیں, سڑکوں پر پانی بھر گیا اور بجلی, پانی اور مواصلات کے ذرائع منقطع ہو گئے. امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ انہیں اب تک یہ معلوم نہیں کہ طوفان سے ارد گرد کے جزیروں پر کتنی تباہی ہوئی ہے. فجی میں امدادی تنظیم سیف دی چلڈرن کی ایک اہلکار لو میکنزی کہتی ہیں, کہہ رہی ہیں اس وقت متاثرہ علاقوں میں نقصان کا اندازہ لگانے والی ٹیمیں موجود ہیں جو معلومات جمع کر رہی ہیں, اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں وقت لگ رہا ہے. یہ تھے سیف دی چلڈرن کی اہلکار کے الفاظ. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. سری نگر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان 28 گھنٹے قبل شروع ہونے والی جھڑپ اب بھی جاری ہے. بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے احتجاج میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پشتو کو ذریعہ تعلیم کیوں نہیں بنایا جا سکا ہے. اس کے علاوہ بات سے بات اور آپ کے خط, یہ سب آج پروگرام کا حصہ ہیں. سیربین میں پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور اس کا تجزیہ. آپ نے ابھی خبروں میں سنا کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے فائر بندی پر عبوری اتفاق ہو گیا ہے. دوسری جانب شام کے وسطی شہر ہومس میں ہونے والے 2 کار بم حملوں میں کم سے کم 46 افراد ہلاک ہو گئے ہیں, جبکہ حلب سے اطلاعات کے مطابق سرکاری فوج کے ساتھ جھڑپ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے کم سے کم 50 شدت پسند مارے گئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی. اس رپورٹ کی شروعات ایک سوتی جھلک سے ہو رہی ہے.
شام میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے سیرین آبزرویٹری کے مطابق شام کے دونوں کار بم دھماکوں میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر افراد عام شہری ہیں. ادارے کا مزید کہنا ہے کہ ان دھماکوں میں بڑی تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں, جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق یہ دونوں حملے ہومس شہر کے علاقے زہرہ میں ہوئے ہیں, جہاں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے. حال ہی میں سرکاری افواج کے کنٹرول میں آنے والے شہر ہومس کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں 2011 میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف سب سے پہلے تحریک کا آغاز ہوا تھا. اس علاقے کو ماضی میں بھی شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ نشانہ بناتا رہا ہے. دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ شام میں 5 سال سے جاری خانہ جنگی کے خاتمے کے سلسلے میں فائر بندی پر روس اور امریکہ کے درمیان عبوری اتفاق رائے پیدا ہو گیا ہے. اردن کے دارالحکومت عمان میں امریکی وزیر خارجہ نے اپنے اردنی ہم منصب ناصر جودا کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ اس عبوری معاہدے کے حوالے سے بات بھی کی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ امریکی صدر براک اوباما جلد ہی روسی صدر پیوٹن سے اس اتفاق رائے پر بات کریں گے اور اس کے بعد معاہدے کے نافذ العمل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا.
And I believe that in the conversation that we had, we have reached a provisional agreement in principle.
مجھے یقین ہے کہ ہم اس بات چیت کے ذریعے جنگ بندی کی شرائط پر عارضی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں, جس پر آنے والے دنوں میں عمل درآمد ہو سکتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ صدر اوباما اور صدر پیوٹن اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اگلے کچھ دنوں میں بات چیت کریں گے.
جان کیری نے مزید کہا کہ شام کے تنازع کے فوجی حل کا کوئی امکان نہیں.
کسی بھی حربے سے بشمول ان کے جو ان دنوں آزمائے جا رہے ہیں, یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی, بلکہ اس سے مزید پناہ گزین, مزید متاثرین, مزید دہشت گرد پیدا ہوں گے, اور متاثرہ لوگوں میں لڑائی جاری رکھنے کا عزم مزید بڑھے گا.
اس موقع پر جان کیری نے شامی حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ محصور علاقوں کے لوگوں کی مدد کے لیے رسائی کی اجازت دے.
شامی حکومت اور اس تنازع کے دوسرے فریقوں کی یہ بنیادی انسانی اور عالمی ذمہ داری ہے کہ وہ ان لوگوں تک رسائی میں سہولت فراہم کریں جنہیں امداد کی اشد ضرورت ہے۔
شام میں 5 سال سے جاری لڑائی میں اب تک 2,50,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 1,20,00,000 نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار کی زبانی سنا۔ اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے کینیڈا میں مقیم تجزیہ نگار کامران بخاری سے بات کی اور ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ جنگ بندی پر اتفاق ہو جانا شام کی خانہ جنگی روکنے میں کتنی بڑی پیش رفت ہے۔
دیکھیں، بڑی پیش رفت تو سچ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے دنوں سے سن رہے ہیں کہ جنگ بندی ہوگی اور کچھ ہوا نہیں ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، اس کو جنگ بندی کہا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ یہ بس وہ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز ہے، جس سے مراد بیسکلی یہی ہے کہ یہ تھوڑے عرصے کے لیے ہوگی، اس کے اندر جو اپنا ریلیف کا کام ہے وہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کسی وقت بھی دوبارہ لڑائی شروع ہو سکتی ہے۔ تو یہ کوئی کچا پلا کام لگ رہا ہے، فی الحال تو کوئی مطلب پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔
تو آپ کے خیال میں کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیرپا ہو؟
دیکھیں، دیرپا کے لیے تو جو بیسک اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پاس یہ ایک ان کی نیت ہونی چاہیے کہ بھائی وہ یہ کام کریں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اگر باغیوں کو ایک طرف لے لیں اور اسد حکومت کو ایک طرف لے لیں تو دونوں کی طرف کوئی ایز سچ کمٹمنٹ نظر نہیں آتی کہ ان کو ضرورت ہے جنگ بندی کی، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جنگ جاری رکھنے کی ان دونوں طرف امپیریٹو ہے، کیونکہ اسد حکومت جو ہے وہ اس وقت ان کا پلڑا بھاری ہے، وہ علاقے واپس لے رہے ہیں، حلب کا جو شہر ہے جو بڑا اہم ہے اس کے دیگر علاقہ جات جو ہے وہ باغیوں سے خالی کرا لیے گئے ہیں۔ دوسری جانب باغی جب وہ ہار رہے ہیں اور ترکی اور سعودی عرب کے اوپر پریشر ہے، تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے جنگ بندی ہوگی؟ جو بھی جنگ بندی ہوگی وہ عارضی ہوگی اور اس کے بعد پھر سے جنگ شروع ہو جائے گی۔
تو آپ کے خیال میں اس میں امریکہ اور روس جو دو بڑی طاقتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ دو مختلف فریقین کی حمایت میں ہیں، وہ کیا آپ کو سنجیدہ نظر آتے ہیں اس معاملے میں کہ کسی طرح فائر بندی جنگ بندی ہو جائے؟
دیکھیں، نیت کی جہاں تک تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے سنجیدہ ہیں، ورنہ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دونوں جانب جو ہے ان کے پاس، اگر ہم پوکر کی اصطلاح استعمال کریں، تو پتے جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ اور روس جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہیں اس پوری سچویشن کو لے کر۔ امریکہ نہیں چاہتا اسد حکومت کا تختہ الٹے، لیکن امریکہ اسد حکومت کی کھل کر معاونت نہیں کر سکتا، تو اگر روس کر رہا ہے تو یہ امریکہ کے فائدے میں ہے، اور امریکہ اس سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ایک طرح سے انڈائریکٹ ہیلپ سمجھ رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا جو کام ہم نہیں کر پا رہے وہ روس کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی پیچیدہ ایشو ہے، اس میں کوئی سیدھی بلیک اینڈ وائٹ لائنز نہیں ہے۔
یہ تھے کینیڈا سے تجزیہ نگار کامران بخاری، جو جن کا کہنا تھا کہ فی الحال شام میں جنگ بندی سے امید رکھنا غیر حقیقت پسندانہ ہوگا۔ اور اس خبر کی تازہ ترین تفصیل آپ کو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی ملے گی۔ اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں، جہاں اس کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں گزشتہ روز شدت پسندوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے مابین شروع ہونے والی جھڑپ آخری اطلاعات آنے تک جاری تھی۔ 28 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے والی اس جھڑپ میں 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں فوج کے 2 افسر بھی شامل ہیں۔ سری نگر سے صحافی الطاف حسین نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے مجھے بتایا۔
اس وقت صورت حال یہ ہے کہ عسکری پسندوں اور بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان مقابلہ جاری ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا 28 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں، تو اس میں یہ اندر جو عسکری پسند ہیں انہوں نے مورچہ قائم کیا ہوا ہے اس سرکاری عمارت میں، اور باہر بھارتی فوج اور نیم فوجی دستوں اور ریاستی پولیس نے گھیرا بندی کی ہوئی ہے اس عمارت کی، اور دونوں جانب سے گولیاں چل رہی ہیں۔ تو اب تک جو سرکاری جو حکام نے بتایا ہے کہ ریاستی پولیس کے سربراہ اور فوج کے ترجمان نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ فوج کے 2 ایک کیپٹن اور ایک لانس نائک اس میں مارے گئے ہیں۔ ایک کیپٹن جو 22 سال اس کی عمر تھی وہ مارا گیا، اور سی آر پی ایف جو کہ نیم فوجی سی آر پی ایف سینٹرل ریزرو پولیس فورس، ان کے 2 اہلکار مارے گئے ہیں، اور ایک عام شہری جس کو کل پیٹ میں گولی لگی تھی وہ بھی جان چلی گئی ہے۔ تو کل ملا کے 4 سیکیورٹی اہلکار اور ایک شہری کی موت ہوئی ہے اب تک، اور بہت سارے سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو گئے ہیں.
حملہوروں کے بارے میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے مارے گئے؟ کون لوگ ہیں؟ کوئی دعویٰ کسی نے کیا ہے؟
دیکھیے یہی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ریاستی پولیس کے سربراہ کے راجندر کمار سے میں نے یہی پوچھا تھا کہ جو حملہ آور ہیں جو اسکلت پسند اندر موجود ہیں کیا ان میں سے کسی کو مارا گیا ہے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ غالباً تین اسکلت پسند ہیں یا کم سے کم دو, تو ان کے پاس ابھی ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ کسی کو مارا گیا ہو. اب تک یہی ہے کہ دونوں جانے سے آج سے پہلے اس عمارت میں آگ لگی تھی یا لگائی گئی تھی, لیکن وہ سیمنٹ کی بنی ہے, کانکریٹ لوہے اور سیمنٹ کی عمارت ہے, اس میں آگ لگنے سے کی وہ فوراً ہی بجھ گئی. تو اس کے بعد دوبارہ دونوں طرف سے گولیوں کا تبادلہ ہوا. تو اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ان کا کس گروپ سے تعلق ہے. یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے غالباً کہ اب تک 28 گھنٹے ہوئے کسی بھی عسکری تنظیم نے اس واقعے کے لیے ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے.
اور الطاف حسین یہ بتائیے کہ اس جہاں یہ کارروائی ہو رہی ہے اس کے ارد گرد کیا صورتحال ہے؟ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خبریں آئی ہیں کہ کچھ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں.
جی بالکل, آپ کی اطلاع درست ہے. یہ جب یہ کل جب یہ مقابلہ شروع ہوا اس کے فوراً بعد ہی پاپور قصبے میں دو تین مقامات پہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے پولیس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا. وہ انہوں نے پتھر پھینکے پولیس کے اوپر اور پولیس نے ٹیئر گیسنگ کی, اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہوا رہا اور کم سے کم تین مقامات پر یہ تصادم جاری رہا عام شہریوں اور پولیس کے دوران. یہ شہری عسکری پسندوں کی حمایت میں نکل آئے تھے, اور آج اس دوران یہ دریائے جہلم کے دائیں کنارے پہ یہ عمارت واقع ہے جہاں یہ مقابلہ ہو رہا ہے, تو دریا کے دوسری جانب بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے آج دوپہر, اور وہ عسکری پسندوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے.
بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کے دارالحکومت سری نگر سے یہ تھے صحافی الطاف حسین, جنہوں نے یہ اطلاعات اب سے کچھ دیر پہلے مجھے بتائی تھیں. اور اب ذرا قدر مختلف موضوع. اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم, سائنس اور ثقافت کی سرپرستی میں 21 فروری یعنی آج کا دن مادری زبان کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں قوم پرست جماعتوں اور مختلف زبانوں کی اکیڈمیز کی جانب سے اس دن کی مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا تھا. ان تقاریب میں اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ بلوچستان میں بولی جانے والی بعض زبانیں زوال پذیر ہو رہی ہیں. سنیے اس بارے میں کوئٹہ سے نامنگار محمد کاظم کی رپورٹ.
کمپرس جماعتوں اور بلوچستان میں مختلف زبانوں کے اکیڈمیز کے زیر اہتمام مادری زبانوں کے عالمی دن کے مناسبت سے مختلف تقاریب کا انعقاد کیا گیا. ان تقاریب کے دوران اس شکایت کا اعادہ کیا گیا کہ یہاں کے مقامی زبانوں کو جس قدر حکومتی سرپرستی ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی, جس کے باعث یہ زوال پذیر ہو رہی ہیں. کوئٹہ میں براوی اکیڈمی کے زیر اہتمام ایک تقریب کے موقع پر اکیڈمی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن نور احمد پھرکانی کا کہنا تھا,
انگلش اور باقی جو رچ لینگویجز ہیں ان کی اثر ان کی اور آئی ٹی کی جو لینگویج ہے, کمپیوٹر کی جو لینگویج ہے, ان کے آنے کی وجہ سے چھوٹی زبانوں کو جو ہے وہ زوال پذیر ہونے کا خدشہ ہے. جیسے بلوچستان میں ابھی پشتو ہے, براوی ہے, بلوچی ہے, دو چار زبانیں اور ہیں جن کا نام نہیں لیا جاتا ہے, جیسے کیترانی ہے, جعفری زبان ہے.
بلوچستان کی بعض قوم پرست جماعتوں کی رائے ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی ریاست ہے. قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام سائنس کالج کوئٹہ میں منعقدہ تقریب کے موقع پر پارٹی کے رہنما اور بلوچستان کے وزیر تعلیم عبد الرحیم زیارتوال کا کہنا تھا کہ وفاق پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے مقامی زبانوں کی ترویج ضروری ہے.
ہمارے ہاں جن قومی زبانوں سے انکار کیا گیا ہماری وہ پالیسی سرے سے ٹھیک نہیں تھی. پاکستان ہمارا ایک فیڈریشن ہے, یہ مختلف قوموں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے, اور اس فیڈریشن کی جو قومی زبانیں ہیں اس کے آنے سے, اس کے مروج ہونے سے, اس کے بولنے سے فیڈریشن کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہو جاتی ہے.
ان تقاریب کے دوران اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ جہاں دنیا کی تمام زبانیں پوری انسانیت کا ورثہ ہیں, وہاں بچوں میں اپنی مادری زبان میں سیکھنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے. دو قوم پرست جماعتیں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی بلوچستان کی موجودہ حکومت کا حصہ ہیں. ان کی کوششوں کی وجہ سے سن 2014 میں بلوچستان میں بولی جانے والی تمام بڑی زبانوں کو نصاب میں بطور مضمون شامل کرنے کا قانون بھی منظور کیا گیا. عبد الرحیم زیارتوال نے بتایا کہ یہ زبانیں مضمون کے طور پر رائج کی گئی ہیں.
صوبے میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کو, اس میں پشتو, بلوچی, براوی, سندھی, فارسی اور پنجابی, اس سب کے کتابچے ہم نے چھاپ لیے ہیں.
پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام تقریب میں متعدد قراردادیں منظور کی گئیں، جن میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان میں بسنے والی اقوام کی زبانوں کو قومی زبان قرار دیا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اسی موضوع سے متعلق یہ خبر بھی کہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی سابقہ حکومت کے تحت علاقائی زبانوں بالخصوص پختوں کو ثانوی جماعتوں تک ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے تھے، تاہم صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت نے ان اقدامات اور اداروں کی مدد اور حمایت ختم کر دی۔ میں نے پشاور میں باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر خادم حسین سے پوچھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے علاقائی اور خاص طور سے پختوں کو ذریعہ تعلیم بنانے کا عمل کیوں ختم کیا؟
جو انہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہے اور جو وہ میڈیا کو بتاتے ہیں اور جو وہ مختلف فورمز پہ بات کرتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ چونکہ مادری زبانوں کا کی مارکیٹ یا جاب مارکیٹ میں حصہ نہیں ہے، اس میں علم کی تخلیق نہیں ہو سکتی یا ہنر اس میں نہیں ہے، تو اگر ابتدائی تعلیم بچوں کو مادری زبانوں میں دی جائے تو شاید وہ یا لازمی تعلیم کی حیثیت دی جائے، لازمی مضمون کی حیثیت دی جائے، تو شاید اس میں مہارت جو انگریزی اور اردو میں ہے وہ کم رہ جائے گی، کیونکہ دراصل کسی بھی تحقیق جو جدید تحقیق ہے اس کے تمام تر تفاصیل کے خلاف جاتا ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ نافذ کیا، اور دوسری بات وہ یہ کر رہے تھے کہ یکساں نظام تعلیم ہم رائج کر دیں گے، تو یکساں نظام تعلیم کو تو رائج ظاہر ہے کہ نہیں کر سکے، اس میں جو انگریزی میڈیم کے ادارے تھے یا جو فوج کے ادارے تھے یا جو ایلیٹ کے ادارے تھے یا جو پرائیویٹ نظام تعلیم تھا، اس کو تو وہ ختم نہیں کر سکے، لیکن بہرحال مادری زبانوں کو اور بالخصوص پشتوں کو لازمی مضمون کے حیثیت سے نکال لیا گیا۔
یونیسکو جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے تعلیم، سائنس اور ثقافت کے لیے، اور اس کے علاوہ دوسرے ماہرین بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مادری زبان میں اگر تعلیم دی جائے تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی سمجھ بہتر ہوتی ہے، اس کو وہ اچھی طرح گریسپ کر سکتے ہیں، اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، تو پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو سکا ہے، کیا وجہ ہے؟
لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ تحقیق کہ بچے اپنے ابتدائی مادری یا پہلی زبان میں مشاہدہ سیکھتے ہیں، اس سے نتیجہ اخذ کرنا سیکھتے ہیں، اور اس کو پھر کنسپچولائز کر کے اس میں نیا علم تخلیق کر سکتے ہیں اور سائنس میں ایجاد کر سکتے ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ جو شناخت اس میں موجود ہوتی ہے کسی بھی مادری زبان میں، اس میں تاریخ بھی موجود ہوتی ہے اور دانش بھی موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ بچے مشاہدہ سیکھ لیتے ہیں جو کسی بھی علم کی تخلیق کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے، یہ تو سائنسی طور پہ اب ثابت شدہ بات ہے۔ لیکن یہاں پاکستان میں عمومی طور پہ جو دلیل اپنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان یہ سمجھتے ہیں اس طرح ہیں کہ چونکہ پاکستان ایک قوم ہے اور ایک قوم کے لیے ایک زبان ہونا ضروری ہے، اور قوم کو یعنی نیشن بلڈنگ یعنی قوم پرستی یا قوم کو بنانے کے لیے جو ایک منصوبہ بندی کی جائے، تو اس میں ایک زبان کو رائج کیا جائے تاکہ احساسات یا اجتماعی احساسات ایک جیسے ہو جائیں۔ یہ تجربے سے بھی غلط ثابت ہوا ہے، تاریخ سے بھی غلط ثابت ہوا ہے، اگر یہ ہوتا تو شاید اب بنگال بنگلہ دیش نہ بنتا، لیکن یعنی بنگال جو بنگلہ دیش بنا وہ ایک زبان کو نافذ کرنے کی وجہ سے بنا، اگر بنگالی کو تسلیم کر لیا جاتا قومی زبان کی حیثیت سے، اب دوسری زبانوں کو قومی حیثیت سے تسلیم کیا جائے، اس کو تعلیم میں شامل کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ ٹوٹنے کا یا بکھرنے کا امکان کم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو اشرافیہ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب دوسری زبانوں کو تعلیم میں حصہ دیا جائے گا تو شاید ٹوٹ پھوٹ کے امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔
یہ تھے باچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت صوبے میں یکساں نظام تعلیم رائج نہیں کر سکی ہے، اور بااثر افراد اور عمرا کے بچے اب بھی انگریزی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ عوام کے لیے ذریعہ تعلیم اردو ہے اور علاقائی زبانوں بالخصوص پشتوں کو ذریعہ تعلیم نہیں بنایا جا سکا ہے، اسے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آج عالمی سطح پر مادری زبان کا دن منایا جا رہا ہے۔ آج سربین کا بڑا موضوع شام میں ہونے والا تازہ تشدد اور جنگ بندی کے لیے نئی کوششیں تھا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شام کی خانہ جنگی کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں اور اس سے زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں نے یورپ میں پناہ کی تلاش میں یورپ آئے. اور اسی موضوع سے متعلق میں آپ کو یہ خبر بھی بتاتا چلوں کہ یورپ میں تارکین وطن کے بحران پر بنائی گئی دستاویزی فلم فائر ایٹ سی یعنی سمندر میں آگ برلن میں منعقدہ عالمی فلمی میلے میں بہترین فلم کا گولڈن بیئر ایوارڈ حاصل کر چکی ہے. جیا فرانکو روزی کی دستاویزی فلم میں بحیرہ روم کے جزیرے لامپیدوسا میں تارکین وطن کی کربناک زندگی کو دکھایا گیا ہے. جیا فرانکوزی کے مطابق میں بیدار کرنا چاہتا تھا, یہ فلم ناقابل قبول ہے کہ المیہ سے بھاگنے والے لوگ سمندر عبور کرتے ہوئے مارے جائیں. سربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات کریں,
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے, میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں.
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں.
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں.
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں, یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے.
عوام پریشان.
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا, یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں.
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی.
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں.
میں بی بی
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275 جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے. پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-111-39. یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیل کی خبریں احمد رضا سے.
پاکستان سپر لیگ کے تیسرے کوالیفائنگ فائنل میچ میں آج پشاور زلمی اسلام آباد یونائیٹڈ سے ٹکرائے گی. اس میچ کی فاتح ٹیم منگل کو پی ایس ایل کے فائنل دنگل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز سے بھیڑے گی. پہلے کوالیفائنگ فائنل میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو ایک رن سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنائی تھی, جبکہ دوسرے کوالیفائنگ فائنل میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے 9 وکٹوں سے فتح اپنے نام کر کے کراچی کنگز کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا تھا. اسلام آباد یونائیٹڈ کی کامیابی کا سہرا بڑی حد تک فاسٹ بالر محمد سمیع کے سر رہا, جنہوں نے محض 8 رنز دے کر 5 وکٹیں لیں اور کراچی کنگز کو بڑا اسکور نہیں کرنے دیا. کرائسٹ چرچ میں میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر آسٹریلیا نے 363 رنز بنا لیے ہیں, اس کی 6 وکٹیں باقی ہیں. آسٹریلیا کے جو برنز نے 170 اور اسٹیون اسمتھ نے 138 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 370 رنز بنائے تھے. جوہانسبرگ میں انگلینڈ کی خواتین کی کرکٹ ٹیم نے تیسرے T20 انٹرنیشنل میں جنوبی افریقہ کو 4 وکٹوں سے مات دے کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے. جنوبی افریقہ کی خواتین کی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 132 رنز کا ہدف دیا تھا, جو انگلینڈ نے 16ویں اوور میں 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا. انگلینڈ کی کامیاب ترین بلے باز سارا ٹیلر رہی, جنہوں نے 60 رنز بنائے. جوہانسبرگ میں ہی میزبان جنوبی افریقہ اور انگلینڈ آج دوسرے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں. دو T20 انٹرنیشنل کی سیریز کا پہلا میچ جنوبی افریقہ پہلے ہی جیت چکا ہے. اور انگلش فٹ بال کے ایف اے کپ میں آج 3 میچز کھیلے جا رہے ہیں. چیلسی کا مقابلہ مانچسٹر سٹی سے ہوگا, جبکہ ٹوٹنہم کرسٹل پیلس اور بلیک برن ویسٹ ہیم کے مد مقابل ہوگی.
کھیلوں کا احوال آپ نے احمد رضا سے سنا. بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے احتجاج میں مزید ہلاکتیں ہوئی ہیں. جاٹ ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں مخصوص کوٹے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم بات سے بات آپ کا خط ملا, اور پاکستانی گلوکار سلمان احمد کا انٹرویو بھی سربین میں آنے کو ہے. اس وقت معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ سنتے ہیں.
سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق شام کے شہر حلب میں سرکاری فوج کے ساتھ جھڑپ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے کم سے کم 50 شدت پسند مارے گئے ہیں, جبکہ مشرقی شہر ہومس میں 2 کار بم دھماکوں میں 46 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام میں ممکنہ جنگ بندی کے لیے عبوری معاہدے کی شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سرکاری عمارت پر قابض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں 5 فوجی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے ایک اہم رہنما نے پرتشدد مظاہرے بند کرنے کی اپیل کی ہے اور بتایا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹا دینے کے ان کے مطالبے پر رضامند ہو گئی ہے۔ پاکستان میں صوبہ بلوچستان میں ایف سی کے مطابق 4 مختلف علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سرچ آپریشنوں میں مزید 15 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
معصومہ ملک سے اہم خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن تحریک سے شروع ہونے والا تشدد آج بھی جاری رہا اور احتجاجی مظاہروں کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 تک پہنچ گئی ہے۔ جاٹ برادری سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں مخصوص کوٹا حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ نامہ نگار سلمان روی اس وقت ہریانہ کے ضلع سونی پت میں ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر قبل ان سے وہاں کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا
آج بھی تشدد کا دور جاری رہا اور ایک اور شہر میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور کل ملا کر کے جو ہلاک ہوئے ہیں لوگ، ہریانہ پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک 10 لوگ اس تشدد میں ہلاک ہو چکے ہیں اور 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر تشدد کی وارداتیں ہوئی، کئی شہروں میں ہریانہ کے، خاص طور پہ توشم میں جو بھیوانی میں ہیں وہاں پر سرکاری بسوں میں آگ لگا دی گئی۔ سونی پت ہے جو دلی کے پاس ہی ہے جگہ، سونی پت میں جو بی جے پی کے بھارتی جنتا پارٹی جو رولنگ پارٹی ہے سینٹر میں، اس کے ممبر آف پارلیمنٹ دھرمویر کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ سونی پت میں ایک ہوٹل پر، ایک رائس مل پر، کالج پر، یہ تینوں پر حملہ کر کے آگ لگائی گئی۔ ریلوے اسٹیشن ہے اس کے پاس ہی پانی پت ایک جگہ، وہاں پہ گنور میں ریلوے اسٹیشن کو نشانہ بنایا گیا اور بیچ میں یہاں سے جو ہریانہ سے سپلائی ہوتی ہے دلی میں پانی کی، وہ سپلائی رکی پڑی ہے پچھلے کئی دنوں سے اور دلی کے چیف منسٹر نے الارم بیلز بجائے ہیں اور منڈے کو یعنی کل سارے اسکول بند کرنے کا اعلان کیا ہے دلی کی گورنمنٹ نے، کیونکہ پانی نہیں ہے سپلائی کرنے کے لیے۔ جو پانی بچا ہوا تھا دلی کے پاس وہ آج بھر تک کا تھا، اس لیے جو ہے اب یہاں سے کوشش ہو رہی ہے، وہاں پر آرمی کو بھیجا گیا ہے جہاں پر وہ نہر ہے، ڈیم ہے جہاں سے دلی کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے، اور لیکن وہاں پر جتنے مظاہرین ہیں وہ جمع ہوئے ہیں، لگ بھگ 50,000 سے 60,000 کے آس پاس کی تعداد بتائی جاتی ہے اور حالات ابھی بھی کافی ٹینس ہیں، بہت الارمنگ سچویشن ہے ہریانہ کی۔
تو سلمان روی، اتنے دن سے مظاہرے ہو رہے ہیں، 10 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، کوئی کسی طرح صلح صفائی کی کوئی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے، مذاکرات کی کوئی پیشکش ہوئی، اس یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے، معاملے کو ختم کرنے کے لیے کیا کچھ ہوا ہے؟
لگاتار بات چیت کا دور جاری ہے۔ ہوم منسٹر راجناتھ سنگھ نے کھاپ کے جو پنچایتیں ہوتی ہیں ہریانہ میں، جاٹوں کی کھاپ پنچایتیں، اس کے رہنماؤں کو بلایا تھا، ان سے بات چیت ہوئی، پھر آل انڈیا جاٹ آرکشن سمیتی جس کے بینر تلے یہ ایجیٹیشن چل رہا ہے، اس کے رہنماؤں کو بلایا گیا، ان سے بات چیت کا دور چلتا رہا، آج بھی ہوئی بات چیت، اور اس کے بعد جو وزیر اعظم ہیں، وزیر اعلیٰ معاف کیجیے گا ہریانہ کے، انہوں نے یہ آج اعلان کیا کہ آنے والا جو اسمبلی کا سیشن ہے اس میں یہ ریزرویشن کی بات کو لاگو کرنے کے لیے بل لایا جائے گا۔ لیکن جو رہنما ہیں جاٹ لیڈروں کے، ان کے ہاتھ سے یہ پورا ایجیٹیشن نکل چکا ہے، کیونکہ سڑکوں پر 13 سال کے 14 سال کے 15 سال کے 17 سال کے نوجوان ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو کسی کی باتیں نہیں سن رہے ہیں، نہ اپنے بزرگوں کی بات سن رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو ہے پریشانی کا باعث ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو گورنمنٹ ہے ہریانہ کی اس کے لیے۔
ریاست ہریانہ کے ضلع سونی پت سے یہ تھے نامہ نگار سلمان روی، جہاں کی جاٹ برادری مخصوص کوٹا حاصل کرنے کے لیے مظاہرے کر رہی ہے۔ اور اب ہفتہ وار کالم بات سے بات، سنیے وسعت اللہ خان سے۔
اسلام آباد کی جو زیر عدالت پچھلے 2.5 برس سے لال مسجد کے منتظم غازی عبد الرشید کے مقدمہ قتل کی سماعت کر رہی ہے، اس مقدمے میں مطلوب واحد ملزم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو آج تک اپنے روبرو نہیں دیکھ سکی، حالانکہ یہ عدالت اس عرصے میں 3 بار جنرل صاحب کے ناقابل ضمانت گرفتاری وارنٹ نکال چکی ہے۔ تازہ وارنٹ 5 روز پہلے جاری کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج پرویز قادر میمن نے کہا کہ ملزم جان بوجھ کی عدالت میں پیش نہیں ہو رہا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انصاف کا طلبگار ہے۔ یہ مقدمہ بھی شاید درج نہ ہوتا اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ستمبر 2013 میں پرچہ کاٹنے کا حکم نہ دیتی۔ پولیس نے اس حکم کی بادل ناخواستہ تعمیل تو کر دی، لیکن عدالت کے روبرو جو چالان پیش کیا اس میں واحد ملزم پرویز مشرف کا نام چالان کے کالم نمبر 2 میں ڈالا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تحقیقاتی افسر تو ملزم کو بے قصور سمجھتا ہے، آگے عدالت کی مرضی۔ اتنے رعایتی چالان کے باوجود ملزم نے عدالت میں پیش ہونا تضییع اوقات سمجھا۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آئین کا آرٹیکل 6 توڑنے کے الزام میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے، وہ بہت پہلے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا چکا اور مدعی یعنی حکومت بھی اب اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے لجاتی ہے۔ اکبر بگٹی قتل کیس میں جنرل صاحب ایک پیشی بھگتے بغیر بری ہو گئے۔ مقتول غازی عبد الرشید کے بھائی مولانا عبدالعزیز جنرل مشرف کو معاف کر چکے ہیں، مگر غازی کا بیٹا ہارون رشید مقدمہ چلوانے پہ کمر بستا ہے۔ پاکستان نہ تو چلی ہے جہاں جنرل پینوشے کو ویل چیئر پہ بٹھا کے عدالت میں پیش کیا جائے، نہ ترکی ہے جہاں سابق فوجی جنرلوں کو تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں سلاخوں کے پیچھے کر کے مقدمہ بھگتنے پہ مجبور کیا جائے، نہ ہی کوئی ٹوٹتا سوویت یونین جہاں جنرل 3 دن حکومت کرنے کے بعد ہانپ جائیں اور خود کو عارضی معزول صدر گورباچوف کے حوالے کر دیں۔ اس اعتبار سے پاکستان کی اپنی شناخت ہے۔ یہ مصر، تھائی لینڈ، انڈونیشیا، گورے جنوبی افریقہ اور نائجیریا کے درمیان کی کوئی ملغوبائی انتظامی شکل ہے۔ یہ منتخب احتساب کی مملکت ہے جہاں طے ہے کہ کون کس کے احتساب کا پیدائشی مجاز ہے۔ احتسابی چھوت چھات کا یہ نظام اس قدر شفاف ہے کہ کوئی نابینا بھی دیکھ سکتا ہے کہ برہمن کون ہے اور کھتری، ویش اور شودر کون۔ حالانکہ ریاستی تخت کے چاروں کھونٹوں پہ سونے کے پانی سے وفاق کندہ ہے، سریر آرائے تخت کے ماتھے پہ آئینی بالادستی کا جھومر بھی ہے اور قانون کی نظر میں سب کی برابری کا مورچھل بھی مسلسل جھلا جا رہا ہے، مگر یہ شیر کا دربار ہے جہاں ہر شکار کے 3 حصے برابر برابر کیے جاتے ہیں، ایک حصہ شیر کا، دوسرا شیر کے حقیقی و منہ بولے بچوں کا، اور تیسرا سامنے دھرا ہے جس عدالت، پارلیمنٹ یا عام آدمی میں ہمت ہو اٹھا لے جائے۔ کون سا آرٹیکل 6، کیسا نیب، کس کے گرفتاری وارنٹ، کدھر کی پیشی؟ سوچئے اگر بھٹو صاحب جنرل ریٹائرڈ ذوالفقار علی بھٹو ہوتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا۔
بات سے بات کے ساتھ یہ تھے وسعت اللہ خان، اور سیربین میں وقت ہوا ہے آپ کے خطوں کے جواب کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف بکار کا آداب،
اور میں ہوں نگار صدیقی، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ پہلا خط ہے شہر باندھی، ضلع نواب شاہ سے۔ بختیار مری لکھتے ہیں، آپ کا صبح کا پروگرام ہمارے لیے ناشتے کی حیثیت رکھتا تھا، آج کل صرف ڈنر پہ گزارا ہے جو کہ آپ رات 8 بجے کراتے ہیں اور پھر 24 گھنٹے بھوکا رکھتے ہیں۔ خط میں آگے چل کر لکھتے ہیں، میرا آبائی تعلق سندھ سے ہے لیکن کاروباری سلسلے میں میرا زیادہ وقت مشرق وسطیٰ میں گزرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ پاک و ہند کی چھوٹی سے چھوٹی خبر بھی بہت اہتمام سے نشر کرتے ہیں لیکن خلیجی ریاستوں میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
یاد فرمانے کا شکریہ بختیار صاحب، آپ کے انداز تحریر سے لگتا ہے کہ معلومات کی جو بھرپور خوراک آپ کو رات 8 بجے ملتی ہے وہ اگلے 24 گھنٹے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہماری یہ نشریات چونکہ بنیادی طور پہ پاک و ہند کے باشندوں کے لیے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ جنوبی ایشیا کی خبریں ہمارے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لیکن عالمی سطح پہ پیش آنے والے اہم واقعات کو بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے۔ ویسے بختیار صاحب، آپ نے اس بار عرصہ دراز کے بعد یاد فرمایا، سب خیریت تو ہے نا؟
یہ اگلا خط ہے محمد شکیب گلشن سدوزئی کا، لکھتے ہیں، اسلام سلامتی اور امن کا مذہب ہے اور دوسرے مذاہب کے لوگوں پر بھی ظلم و ستم کی اجازت نہیں دیتا، خود اپنے مسلمان بھائیوں کو مارنا تو دور کی بات ہے، مسجد ایک مقدس مقام ہے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن ستم دیکھیے کہ لوگ اسلحہ بارود لے کر مساجد میں جا گھستے ہیں اور نمازیوں کے قتل عام کو عین ثواب سمجھتے ہیں، آخر یہ ذہنیت کب تبدیل ہوگی؟
اس ذہنیت کو بننے میں برسوں لگے ہیں گلشن صاحب، اور ختم ہونے میں کئی عشرے لگ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران کن لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی تھی۔ چشمے بینا رکھنے والے لوگ اس وقت بھی چلا رہے تھے کہ ہم اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں، لیکن نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ کانٹوں کی جو فصل ربع صدی پہلے تیار ہوئی، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ایک صدی بھی لگ سکتی ہے۔
ہمارے معروف سامع اور خطوں کی اس محفل کے روحے رواں اسلم بروہی صاحب نے اس بار ایک مختلف موضوع پر خط ارسال کیا ہے۔ لکھتے ہیں، پاکستان فلم سازی کے میدان میں دنیا کے پانچ اہم ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، لیکن پھر یہاں کی فلم انڈسٹری کو کسی کی ایسی نظر لگی کہ ہماری فلم پروڈکشن 120 سالانہ سے گر کر صفر پر آ گئی۔
جی ہاں، سن 70 اور 80 کی دہائیوں میں ہمارے یہاں سالانہ 100 سے زیادہ فلمیں بنتی تھیں، اور حکومت بھی تفریحی ٹیکس کی مد میں کروڑوں کماتی تھی۔ 1996 میں جب سلطان راہی کو قتل کیا گیا تو ان کی 54 فلمیں زیر تکمیل تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس حادثے کے بعد پاکستانی فلم انڈسٹری مکمل طور پہ تباہ ہو گئی۔
لیکن اسلم بروہی صاحب اپنے خط میں امید کے کرن دکھاتے ہوئے لکھتے ہیں، اب نئی طرز کے سینما ہال اور نئی نسل کے مصنف اور ڈائریکٹر اس گھپ اندھیرے میں روشنی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ سال گزشتہ کے دوران جو 20 پاکستانی فلمیں ریلیز ہوئیں، ان میں 50 کروڑ کا بزنس کرنے والی جوانی پھر نہیں آنی بھی شامل تھی۔ خط کے آخر میں بروہی صاحب لکھتے ہیں، اب جب کہ پاکستانی فلمیں ہر طرف کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں، بی بی سی اردو سروس کو چاہیے کہ فلموں کے بارے میں ایک ہفتہ وار پروگرام شروع کرے، جس میں ہماری نئی فلمی دنیا کی اہم شخصیات کے انٹرویو کیے جائیں۔
اسلم بروہی صاحب، فیفی ہارون کا موجودہ ہفتہ وار شو بہت حد تک وہی فرائض انجام دے رہا ہے جن کا آپ نے مشورہ دیا ہے، اس لیے فلمی موضوعات پر ایک اضافی پروگرام شروع کرنا تو مناسب نہیں ہوگا۔ ہمیں سلسلے میں دیگر سامعین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا۔
یہ اگلا خط بھی ملتے جلتے موضوع پر ہے۔
آج تفریحی خطوط کی بھرمار ہو گئی ہے، کہیں ہمارے معزز سامع جناب اسلم آرزو اور ان کے ہم نوا ناراض ہی نہ ہو جائیں۔
تو کیا یہ خط نہ پڑھوں؟
نہیں، اب کھول لیا تو پڑھ دیجیے۔
ٹھیک۔ پشکان سے رحیم بخش جاوید لکھتے ہیں، آگرہ کی شہرت یافتہ عمارت تاج محل ساری دنیا میں محبت کی یادگار کے طور پر سراہی جاتی ہے، لیکن ساحل لدھیانوی نے اپنی معروف نظم میں آج سے 60 برس پہلے جو سوال اٹھایا تھا کہ اے میری جان، انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل، تو اس سوال کا جواب آج تک کوئی شاعر دے نہیں سکا۔
جی ہاں، خود ساحل لدھیانوی بھی نہیں۔
1963 میں جب فلم تاج محل بنی تو ساحل لدھیانوی نے بخوشی اس کے گانے لکھنے کی پیشکش قبول کر لی، اور اپنی ٹریڈ مارک نظم تاج محل کو فلم میں شامل کرنے پر اصرار بھی نہیں کیا۔
رحیم بخش صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ اس نظم کا کوئی دندان شکن جواب آج تک نہیں دیا جا سکا، لیکن کوششیں تو ہوتی رہی ہیں۔ فلم تاج محل کے ایک ہی برس بعد دلیپ کمار اور ویجنتی مالا کی فلم لیڈر ریلیز ہوئی، جس میں ایک گانا تاج محل کی لوکیشن پہ جا کے فلمایا گیا۔
ساحل لدھیانوی نے تو کہا تھا کہ ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق، لیکن فلم لیڈر کے گیت نگار شکیل بدایونی نے کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے۔
شکیل بدایونی نے فلم ساز کی فرمائش تو پوری کر دی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی، جو کچھ ساحر نے کہا تھا وہ تو پتھر پہ لکیر ہو چکا ہے۔
تو پھر بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف، جو کہ آیا ہے ضلع سانگھڑ سے۔ آصف علی اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، ایک ایسے زمانے میں جبکہ دنیا بھر میں تمباکو نوشی کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، ہمارے علاقے میں سگریٹ نوشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں اور طالب علموں میں سگریٹ نوشی کا رجحان بہت تشویشناک ہے۔ ایک ذمہ دار نشریاتی ادارے کے طور پر آپ کو تمباکو نوشی کے نقصانات پر کوئی سلسلے وار پروگرام شروع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کی ہر بات توجہ سے سنی جاتی ہے۔
ذرا نوازی کا شکریہ حضور، ہم وقتاً فوقتاً تمباکو پہ ہونے والی جدید ترین تحقیق کے حوالے دیتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اساتذہ اور والدین مل کر اس لعنت کے خلاف کوئی مہم نہیں چلاتے، صورتحال میں بہتری نہیں آ سکتی۔
ملتان سے ہمارے سامنے عامر رضا خان نے اس امر پہ بہت برہمی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما جو عوامی خدمت کا نعرہ لگا کر حکومت میں آ جاتے ہیں، وہ اقتدار کا جامہ پہنتے ہی پروٹوکول کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں، اور جس طرح پرانے زمانے میں شاہی سواری کی آمد پر درباری کارندے کوڑے مار مار کر راستوں کو عوام سے خالی کراتے تھے، اسی طرح پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیاں اور دندناتی ہوئی موٹر سائیکلیں ہر طرف سنسنی پھیلا دیتی ہیں۔ اور تو اور، بلاول بھٹو جیسا روشن خیال نوجوان بھی پروٹوکول کے نشے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کیا ہم واقعی ایک خوشامد پسند معاشرے میں تبدیل ہو چکے ہیں؟
جی ہاں عامر صاحب، کچھ ایسے ہی آثار دکھائی دیتے ہیں۔ تربت بلوچستان سے ہمارے سامنے عبد المجید دشتی کہتے ہیں کہ تربت اس وقت آبادی کے لحاظ سے کوئٹے کے بعد بلوچستان کا دوسرا بڑا شہر ہے، لیکن یہاں کے سول ہسپتال میں ایکس رے اور اینجیوگرافی کی مشینیں پرانی ہو چکی ہیں اور ٹیکنیکل سٹاف کی بہت سی اسامیاں عرصے سے خالی پڑی ہیں، جبکہ آئی سی یو کے شعبے کو بھی فعال بنانے کی ضرورت ہے۔
قلات سے ملک محمد اشرف کا مشورہ ہے کہ قلات کی سیاسی تاریخ کے بارے میں بی بی سی اردو سروس سے ایک مفصل فیچر نشر کیا جائے، اور ٹنڈو جان محمد سے میر فیاض احمد تالپور نے اردو سروس کے تمام ساتھیوں کی محنت کو سراہا ہے اور سب کی خوشحالی کے لیے دعا کی ہے۔
بہت بہت شکریہ میر صاحب۔
سامعین، آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کو اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
خطوں کے جواب آپ نے سنے۔ پاکستان میں میوزک بینڈ جنون سے وابستہ گلوکار سلمان احمد اب بالی ووڈ میں قسمت آزما رہے ہیں۔ ان کا انٹرویو ذرا دیر میں آنے کو ہے۔ سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فرانس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
سے، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی
پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی سی،
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 00952126111139۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اس ہفتے فیفی ہارون کے مہمان ہیں پاکستانی گلوکار سلمان احمد۔ انہوں نے میوزک بینڈ جنون سے شہرت پائی اور گزشتہ ہفتے انہوں نے بالی ووڈ کے لیے اپنا پہلا ساؤنڈ ٹریک ردھم کے نام سے جاری کیا ہے۔ سنیے سلمان احمد کی گفتگو۔
سلمان، آج کل میں سن رہی ہوں کہ ایک انڈین فلم ہے جس کی میوزک آپ نے کمپوز کی ہے، جس کا ساؤنڈ ٹریک جو ہے وہ آپ نے بنایا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟
فیفی، جو فلم جس کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا نام ردھم ہے، اور اس کے جو پروڈیوسر ہیں وویک کمار، وہ نیو یارک آئے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ میٹنگ کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فلم ایک کالج راک بینڈ پہ بیسڈ ہے، بلکہ کالج راک بینڈ میں جو خاتون ہیں وہ لیڈ سنگر ہیں۔
اچھا،
تو میں تو آپ کو پتا ہے کہ شروع سے ہی مجھے ہمیشہ تھا کہ وومنز امپاورمنٹ کے لیے میں بڑا بلیو کرتا ہوں۔
تو پھر آپ وہ من جہاں کی میوزک کر لیتے،
تو میں آپ کو اس کا بھی جواب دے دوں گا، پہلے اس کا جواب دے دوں ردھم کا۔
اچھا،
تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی ہیں وہ فلم کے اندر میری فین ہے، مطلب کہ جنون کی فین ہے۔
اچھا،
تو مجھے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا رول جو ہے وہ آپ ہی کا رول ہے، اور یہ مجھے بڑی اچھی بات لگی کیونکہ اس میں ایکٹنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں نے پھر اس کا جو تھیم سانگ ہے یارو، وہ سنیدھی چوہان کے ساتھ ریکارڈ کیا اور پھر اور بھی میوزک کیا ہے، اور انہوں نے جو ہمارا ایور گرین جو گانا ہے سیونی، اس کو یوز کیا ہوا ہے۔ سو آئی ایم ریلی ایکسائٹڈ۔
اوریجنل سیونی کو یا پھر سے ریکارڈ کیا انہوں نے؟
نہیں، میرے گٹار پارٹ جو ہے نا سیونی کا، وہ جو ٹکڑا ہے وہ میری آئیڈینٹی اس فلم کے اندر ہے۔
اچھا اچھا، تو مطلب جیسے آپ کا تھیم میوزک بن چکا ہے۔
میں ہماری جو لیڈ سنگر ہے ان کا میں گارڈین اینجل ہوں۔
وڈ یو ہیو ونگز؟
یہ تو آپ کو فلم دیکھنی پڑے گی، سب کچھ تو نہیں ہے، پول کھول سکتا نا آپ کے ادھر۔
تھوڑا تو بتا دیں کہ کہاں شوٹنگ کی آپ نے؟
ہاں بالکل، یہ فلم ساری شوٹ ہوئی پولینڈ کے اندر، اور جو بینڈ ہے وہ بھی ایک ملٹی کلچرل بینڈ ہے۔ تو اس فلم کے اندر پاکستان سے میں ہوں، اور جو فلم کے جو ہیرو ہیں ان کا نام عدیل چودھری ہے، وہ پاکستان سے ہیں۔
جی جی،
اور اس میں امریکن، پولش، انڈین، پاکستانی، काफी यूनाइटेड नेशन समझ ले हैं इस फिल्म के अंदर. गाने बहुत जबरदस्त हैं. जो आपको मैं गाना इस फिल्म के लिए मैं आपको सुनाऊंगा यारो, जो मैंने सुनिधि चौहान ने गाया है वो मैंने कंपोज किया और मैंने बॉम्बे जाके रिकॉर्ड किया सुनिधि को.
तो आपने सुनिधि चौहान के साथ गाया ये गाना?
जी बिल्कुल बिल्कुल. पहली एल्बम से लेके अब तक हमेशा खवातीन को मैंने चांस दिया. आपको याद होगा फीफी के एक खातून थी जिन्होंने जोगिया गाया था जिन्होंने की पहली एल्बम पे. उसके साथ साथ मेरी वाइफ समीना, उन्होंने जो कादिर आजम मोहम्मद अली जिन्ना की फिल्म है उसके थीम ट्रैक पे गाया. शुभा मुद्गल किससे भी मैंने रिकॉर्ड घूमताना किया.
हाँ.
मिलिसा एथरिज के साथ रिंग द बेल्स किया. असल में जो मैं बात कर रहा हूँ ये कि खवातीन जो है ना आपके जुनून की मौसीकी में नुमाया, मतलब वो हुई है, शायद फ्यूचर में भी हो.
अच्छा, तो ये कुछ प्रोजेक्ट है जिसपे आप काम कर रहे हैं?
जी जी जी.
बड़ा मखसूस अंदाज है सुनिधि चौहान का. एक तरह से वो एक फॉर्मूला में भी फंस गई हैं कि वो आइटम नंबर्स ही एक किस्म के गाने जो हैं वो उनसे गवाए जाते हैं. तो आपने कुछ मुख्तलिफ किया है?
यारो जो थीम सॉन्ग है फिल्म का, जिन्होंने जुनून की मौसीकी सुनी है उनको बहुत ज्यादा उसमें रंग जुनून का नजर आएगा. रॉक सॉन्ग है, इट्स अ बिग मतलब के लाइव कॉन्सर्ट के अंदर वो शूट हुआ है.
सो नॉट व्हाट सुनिधि डज नॉर्मली.
नहीं, क्योंकि उनको मैंने यही कहा था, बहुत अच्छी गुलूकार है. बहुत
नहीं, उन वो टैलेंटेड बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, मगर एक गाना जब आपका हिट हो जाए तो फिर दूसरा तीसरा चौथा.
अगर आप सुने आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशंस तो वो सिंगर्स तो उन्होंने वही लता मंगेशकर और आशा भोसले और किशोर कुमार और कुमार किसी
वो रोमांटिक जो एक
जो कॉम्पोजिशंस है ना उनसे उनकी आवाज में एक मखसूसियत नजर आती है. ये फिल्म इंशाल्लाह मुझे काफी उम्मीद है कि ये यंगस्टर्स को, क्योंकि ये इसमें
कमर्शियल किस्म की फिल्म है या
जी जी, बहुत कमर्शियल.
अच्छा अच्छा, आउट एंड आउट
कमर्शियल. एक लव स्टोरी है. हाँ. कॉलेज लव स्टोरी है.
तो एक गाना आपने सुनिधि चौहान के साथ गाया है, और कौन से?
और एक और गाना है जो जब ये आती है मेरे कॉन्सर्ट पे उसका है कैसे बोलूं. वो मेरी आवाज में है, वो भी कम्पोज किया मैंने. मेरी बहुत फर्क किस्म की कॉम्पोजिशन है बिकॉज वो एक क्लब है और ज्यादातर जो उसमें ऑडियंस में पोलिश ब्लॉन्ड और ब्लू आइड लड़कियां ही हैं.
अच्छा.
तो मेरी कॉम्पोजिशन से काफी हटके है. It's a club type song.
अच्छा, ये तो पहले आपने नहीं किया?
कभी नहीं किया. वही तो, और वो जो लोग सुनेंगे वो उनको समझ नहीं आएगी कि
आप परफॉर्म कर रहे हैं फिल्म में.
उस परफॉर्मेंस के दौरान ही जो ऑडियंस में ही आई होती हैं, अवंतिका जो कैरेक्टर का नाम है, तो उनको देख के शी एंड आई रिकॉग्नाइज थ्रू आवर आईज, दैट्स वेयर द कनेक्शन इज मेड.
आंखों ही आंखों में.
बिल्कुल.
अच्छा, आई मस्ट से पोलियो जो है उसकी आप रोटरी की तरफ से आप गुडविल एम्बेसडर हैं. अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गए पूरी दुनिया में जहां पोलियो जो है अब तक वबा की तरह फैला हुआ है. इस सिलसिले में एज अ गुडविल एम्बेसडर आप क्या करना चाहते हैं या क्या कर रहे हैं?
हमें पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है, ये हमारा गोल है. मेरा काम ये है कि टू शाइन अ लाइट जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, खवातीन ज्यादा, उन्होंने
जो बहुत मारी भी गई हैं,
उन्होंने बहुत अपनी जो कुर्बानियां दी हैं बच्चों को बचाने के लिए. नो गो एरियाज में जाती हैं वो, बहादुर औरतें हैं, दहशतगर्दों ने उनको निशाना बनाया. ये जंग हम जीत जाएंगे 2016 में इंशाल्लाह. हमारा गोल है कि मई के एंड तक हम पोलियो की ट्रांसमिशन रोक दें.
और बड़ा गोल नहीं है?
इसमें पूरा मुल्क जो है कलेक्टिवली काम कर रहा है और हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे जो इम्यूनाइजर्स हैं, हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, एनजीओ वर्कर्स, सब मिलके ये जीरो केस कर देंगे मई में. मैं तो इम्यूनाइजेशन पे भी जाता हूँ, खतरनाक एरियाज में फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ जाता हूँ, बच्चों के माओं को मैं बल्कि दिल दिल पाकिस्तान और जज्बा जुनून भी सुनाता हूँ.
अच्छा.
और फिर स्टेक होल्डर्स जिस तरह हैं, जो फर्क फर्क फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के, उनसे भी मिलता हूँ जाके और उनको बार बार यही कहता हूँ कि हमारी टारगेट ये है कि हमें पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना.
जज्बा है, जुनून है, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए.
जस्तजू जो करे वो छुए आसमान.
आपने सोचा है कि आप इंडियन फिल्मों में कंपोज करना चाहेंगे म्यूजिक या दिस वन ऑफ?
और मैं जब मैं छोटा सा था तो میری نانی اور میری امی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں دوردرشن ٹی وی سے نا وہ فلمیں آتی تھیں انڈیا کی امرتسر سے, ایک چترہار پروگرام بھی ہوتا تھا جس میں سارے جو گانے ہوتے تھے. اسی وقت سے مجھے یہ انڈین فلمز اور فلمز کی کمپوزیشن جو ہے نا, ابھی میں نے ایک ایچ پی او کی فلم کا کیا ہے اوپن یور آئز پیٹر گیبریل کے ساتھ, جو فلم کی ڈائریکٹر ہیں وہ اکیڈمی نامنیٹڈ ہیں آئرین ٹیلر براڈسکی. ایک کپل ہے نیپال میں جو نابینے ہیں, 15 سال سے ان کو نظر نہیں آتا, تو دا فلم از اباؤٹ ان کو سائٹ فرام بلائنڈنس ٹو لائٹ فرام ڈارکنس ٹو سائٹ. پیٹر گیبریل کے ساتھ جب کام کیا تھا آج سے کچھ سال پہلے, تو جو را مٹیریل تھا اس میں سے مجھے لائن ملی اوپن یور آئز, تو میں نے پھر پیٹر گیبریل سے پوچھا کہ یہ اس طرح میں ایک فلم کا ساؤنڈ ٹریک کر رہا ہوں, وڈ یو مائنڈ کہ اگر میں اسی لائن کو اوپن یور آئز اوپن یور ہارٹ کو ایک فرق طریقے سے فرق کمپوزیشن میں کروں. تو انہوں نے کہا تم ایسے کرو کہ پہلے مجھے سنا دو, تو ان کو بہت اچھا لگا, انہوں نے اپنی بلیسنگز دی. اچھا اس فلم کا نام اوریجنلی بلائنڈ لو تھا, لیکن جب انہوں نے تھیم سانگ سنا تو انہوں نے چینج کر دیا, انہوں نے کہا یہ تو اتنا اچھا ہے ہم اس کا ٹائٹل ہی اپنی فلم کا اوپن یور آئز بنا دیتے. یہ اسی سال آئے گی 2016 میں.
ریدم کی بھی میوزک ابھی آ رہی ہے اور پھر اوپن یور آئز کی بھی.
جی, اور یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 25th ہے جنون کی موسیقی کا,
25 سال بھی ہو گئے, ابھی تو 20 ہوئے تھے.
2011 کو دیکھیں اور اب 2016 آ گیا.
آئی نو, لگتا نہیں ہے نا, لگتا تو ہے کہ بس کل کی بات ہے.
وہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیویٹی میں کہ جب آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو ٹائم پتہ ہی نہیں لگتا کس طرح جا رہا ہے.
آپ کا ٹائم کیسے گزر رہا ہے, آپ خوش ہیں؟
دیکھیں جی, میں تو جنونی ہوں شروع سے اور میں جنونی رہوں گا, اس سے کوئی ایج کا کوئی تعلق نہیں.
مطلب جب 80 سال کی عمر میں ایک سٹک کے ساتھ آپ چل رہے ہوں گے, بہت لمبی داڑھی ہوگی, تو آپ اس وقت بھی آپ جنونی ہی رہیں گے.
یقین مانے فیفی کہ میں نے یہ پنڈت روی شنکر کا کانسرٹ دیکھا جب وہ 93 کے تھے, انہوں نے مجھے نیو جرسی میں انوائٹ کیا تھا شو پہ. ان کی ڈیتھ 94 میں ہوئی ہے اور وہ کانسرٹ 93 میں تھا. جس جنون کے ساتھ انہوں نے ستار پلے کیا, یہ تو نا لوگوں کے دماغ میں بنایا ہوا ہے کہ آپ دیکھیں. میں ابھی پال مکارٹنی اور مک جیگر کو اپنی 74-75 ایئرز کے ہیں, 3.5 گھنٹے کا کانسرٹ انہوں نے کیا رولنگ سٹونز نے, ابھی تو شروعات ہے زندگی کی.
تو you'll still be rocking it انشاءاللہ 90 ہے نا,
مرتے دم تک.
مطلب گٹار ہاتھ میں ضرور ہوگا.
جب میں نے اپنی ڈگری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے لی تو میں نے امی اور اپنے والد کو کہا کہ مجھے ایک سال دے دیں بس اپنا جنون فالو کرنے کے لیے, صرف ایک سال. اچھا, اسی سال میں دل دل پاکستان ہٹ ہو گیا کیونکہ میں پہلے شروع میں وائٹل سائنس میں تھا, تو وہ والا دن ہے اور آج کے دن ہے, ایک سال ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ ایسی چیز ہے موسیقی. ایون میرے دوست جو اب مولانا بن چکے ہیں جنید جمشید, ان کے اندر بھی وہ موسیقی ایسی دوڑتی ہے 24 گھنٹے. کہ ابھی میں نے وہ چاند ستارہ گانا وہ کمپوز کیا تھا, تو انہوں نے کہا یہ تو اتنا اچھا ہے میں آ کے گاؤں گا, نہیں میں پڑھوں گا.
اچھا گائیں گے,
ٹھیک ہے پڑھ لے.
مگر چند دوستیاں آپ کی تو نہیں رہی ہیں.
میں کسی کو نہیں چھوڑتا, لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں.
مطلب آپ نے ابھی تک علی عظمت کو نہیں چھوڑا.
میرے گھر کے دروازے کھلے ہیں.
سوشل میڈیا پہ بھی رومرز آتے رہتے ہیں اور اب تک لوگ پوچھتے ہیں کہ یو نو وین از دا جنون ریونین گوئنگ ٹو بی, کیونکہ ظاہر ہے جس لیول پہ سکسیس جنون کو ملی شاید ہی کسی بینڈ کو ملی ہو.
دیکھیں ایک بینڈ میں ہونا اس طرح ہے جس طرح کسی کے ساتھ شادی ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہر قسم کی شادی کو نبھانا جو ہے بہت, میں
مطلب 17 سال کی عمر سے
اسی لڑکی سے وابستہ ہوں جو ڈاکٹر ہیں سمینا ہیں,
وہ تنگ نہیں آئے آپ سے ابھی تک؟
حیرانگی مجھے یہ کہ انہوں نے نہیں چھوڑا ابھی تک.
گلوکار سلمان احمد گفتگو کر رہے تھے فیفی ہارون سے. اگر آپ سیربین دوبارہ سننا چاہیں یا تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہیں تو پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے حسین عسکری, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نریانہ سامی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر افریدی کو اجازت, خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ.
شام میں انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق حلب کے قریب سرکاری فوج کے ساتھ جھڑپ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے کم سے کم 50 شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ مشرقی شہر حمص میں 2 کار بم دھماکوں میں 46 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی سیکرٹری خواجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام میں ممکنہ جنگ بندی کے لیے عبوری معاہدے کی شرائط پر اتفاق ہو گیا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک سرکاری عمارت پر قابض عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی میں 5 فوجی اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے ایک اہم رہنما نے پرتشدد مظاہرے بند کرنے کی اپیل کی ہے اور بتایا ہے کہ حکومت سرکاری ملازمتوں اور تعلیم میں کوٹا دینے کے ان کے مطالبے پر رضامند ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک مندر کے پجاری کو نامعلوم مسلح افراد نے چاقو کے وار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔